نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، سورة نساء سے آج تلاوت کی گئی ہے. بے شمار مسائل اور احکام ہیں سورت میں، لیکن چند مسائل بھی بیان ہو جائیں تو بڑی بات ہے، اس لیے ان سارے مسائل کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے. البتہ بعض اہم مسائل کو بیان کیا جائے گا. وراثت کے احکام بیان کیے گئے ہیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کی چونکہ بے انتہا جزئیات ہیں، اس لیے جب بھی کبھی ایسا موقع آئے اسے رجوع کرنا چاہیے اور ان کے پاس جا کر مسائل حل کرنے چاہیے، اس لیے کہ یہ عام مسائل نہیں ہیں اور نہ ہی روزانہ پیش آتے ہیں، لیکن بہرحال پیش آتے رہتے ہیں. اس لیے جب کبھی ایسا موقع ہو، کسی کا انتقال ہو جائے، اب یہ وہی شخص کرے گا جسے کچھ فکر ہوگی دین کی. اگر فکر ہی نہیں ہے تو اس کی بلا سے بہت سارے مسائل ہیں جو حل اس نے نہیں کیے. ایک یہ بھی مسئلہ صحیح، یہ بات خوب یاد رکھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے وراثت کے احکام خود بیان فرمائے، ایک ایک وارث کا حصہ بیان فرما دیا، اصول بیان فرما دیے. مفتیان کرام تو صرف اس کی تشریح کرتے ہیں، ورنہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو کم یا کسی کو زیادہ حصہ دے سکے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ورثا کے حصوں کو بیان کر دیا اور اس کی تفصیلات بیان کر دیں. بڑی کوتاہی اس سلسلے میں یہ ہوتی ہے کہ مرنے والا تو مر جاتا ہے اور بے شمار مال اور جائیداد چھوڑ کر مرتا ہے، لیکن بعد میں ورثہ میں وہ جائیداد اور مال تقسیم نہیں ہوتا اور آگے چل کر نزاع کا سبب بن جاتا ہے. بعض اوقات زمین زر اس کی بنا پر قتل تک نوبت آ جاتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، لیکن مال پھر بھی ہاتھ نہیں آتا. بعض اوقات خود بیوہ شوہر کے مال پر قبضہ کر لیتی ہے، اولاد کو تقسیم ہی نہیں کرتی، یا اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اس کا بڑا بیٹا وہ قبضہ کر لیتا ہے، اپنے چھوٹے بھائیوں کو حصہ نہیں دیتا. بہرحال مختلف صورتیں ہیں، لیکن یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت نے تو سب کے حصے دیے اور کوئی صورت ایسی گوارا نہیں کی کہ جس کی وجہ سے کوئی شخص کسی کو محروم کر سکے. زمانہ جاہلیت میں ایک شخص مسلمان ہوا، اس کی 10 بیویاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا، اسلام لایا، تو اس نے بتایا کہ میری 10 بیویاں ہیں. آپ نے فرمایا کہ 4 کا اختیار ہے تمہیں اور باقیوں کو طلاق دو. تو آپ کے کہنے سے اس نے 6 بیویوں کو طلاق دی تھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس نے باقی 4 کو بھی طلاق دی تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ تم نے انہیں طلاق کیوں دی ہے؟ اصل میں اس کے جائیداد کا کچھ مسئلہ تھا، وہ انہیں محروم کرنا چاہتا تھا اور اپنی اولاد کو صرف وارث بنانا چاہتا تھا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم رجوع کرو ان سے سب سے، یعنی کسی کو محروم کرنے کا اختیار نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ایسی بددیانتی کرتا ہے تو شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر تم نے رجوع نہیں کیا تو میں سخت سزا دوں گا، کیونکہ یہاں بدنیتی پر مشتمل تھی اس کی بات. تو ایسی کوئی صورت جس سے کسی کو محروم کیا جائے، محروم کرنا مقصد ہو، یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وراثت تقسیم ہو، جس کا جو حصہ ہے. اگر بعض اوقات بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ فوری طور پر تقسیم نہیں ہو سکتی، مثلا مکان ہے نہیں بیچا جا سکتا، سب بھائی اس میں رہتے ہیں، الگ الگ اگر لیں گے تو ممکن نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ خرید سکیں. تو بہت سارے مسائل ہیں، ایسی صورت میں کسی مستند مفتی کے پاس جا کر اس کے سامنے یہ ساری صورت رکھنی چاہیے، پھر جو مسئلے کا وہ حل بتائیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اس کی بہت سی صورتیں ہیں کہ کس طرح مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اپنے طور پر آدمی یہ سمجھ لے کہ بھائی بس زندگی بھر تقسیم ہی نہیں کرنا، نتیجہ یہ کہ انتقال ہو جاتا ہے مختلف ورثا کا اور وہ جائیداد کا بھی زندگی میں تقسیم ہی نہیں ہوتی. بہت سارے کیسز اس قسم کے ہیں کہ باپ کا انتقال ہو گیا، اب اولاد کو یہی نہیں پتا کہ اس کی جائیداد کتنی، پتا چلا کہ جو ملازمین تھے، چوکیدار تھے، مختلف لوگوں نے قبضہ کر لی. بعض ایسا بھی معاملہ سامنے آیا. تو بہرحال ان معاملات کا جو ہے وہ زندگی میں ہی حل کرنا چاہیے اور مسائل دینی سیکھنی چاہیے تاکہ وقت پر ان مسائل کے مطابق عمل ہو جائے. ایک مسئلہ تو اہم ترین جو ہے وراثت کا یہاں پر بیان کیا گیا، جس کی طرف صرف میں نے اشارہ کر دیا کیونکہ تفصیل کا موقع نہیں ہے. اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے اس میں، یعنی اہم مسئلہ، مسائل تو بہت ہیں، وہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ. بعض اوقات ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ میاں بیوی آپس میں نباہ نہیں کر سکتے. یقیناً جب ایسی کوئی صورت ہو جائے تو شریعت نے اس سے نکلنے کا راستہ بھی بتلایا ہے. تو ایسی صورت جب کبھی ہو جائے تو ہمارے ہاں تو عام طور پر یہ ہے کہ اگر شوہر کو غصہ آ گیا اس نے تین طلاقیں دے دی، اور دینے کے بعد اب اس کو افسوس ہوتا ہے، پھر مارا مارا پھرتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے کہ کوئی بتا دے. پھر ایسے لوگوں کے پاس بھی جاتا ہے کہ زندگی میں جن سے کبھی واسطہ نہ پڑا ہو، لیکن اپنی خواہشات نفسانی پوری کرنے کے لیے کہیں سے تو جواز کا مسئلہ چاہیے اسے. اب جناب وہ ایسے جگہ پر جاتا ہے جہاں لوگ کہتے ہیں بھائی تین کیا، تم تیس طلاقیں بھی دے دو تو نہیں ہوتی، جاؤ رہو. لہذا وہ رہتا رہتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے کسی مسئلے کے اندر ان کے مسلک کے مطابق عمل نہیں کرتا، لیکن یہاں آنے کے بعد اپنے مسلک کو بھی تبدیل کر دیا، بلکہ اسے مسلک کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہے کیا. یہ سب باتیں پہلے سوچنی چاہیے. شریعت اسلامیہ نے یہی بات ہمیں بتلائی ہے کہ آدمی پر جب نماز فرض ہوتی ہے نماز کے مسائل سیکھے، آدمی بالغ ہوتا ہے تو بالغ کس طرح ہوتا ہے، کیا صورتیں پیش آتی ہیں، ان کے مسائل سیکھے، غسل کی صورت ہوتی ہے تو غسل کس طرح کیا جاتا ہے، اس کے فرائض سیکھے. میں سچی بات کہتا ہوں آپ سے کہ بہت سے نوجوان میرے پاس ایسے بھی کبھی کبھی آئے کہ جو برسہ برس سے یہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور انہیں بیچاروں کو غسل کے فرائض کا بھی نہیں پتا. یعنی آ تو رہے ہیں مسجد میں لیکن سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. نتیجہ یہ کہ غسل کے فرائض کا بھی نہیں پتا کہ غسل میں فرائض کتنے ہیں. چنانچہ جس طرح عام طور پہ نہا لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں بےچارے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے غسل فرض جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے. تو بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دینی مسائل سیکھیں، اور خاص طور پر گھروں میں بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، کوئی ان کو سکھانے والا ہی نہیں ہوتا. اسی کام کے لیے حضرت مولانا شبر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور لکھی، خواتین کے لیے لکھی گئی. اور اگر صحیح معنی میں اس کو پڑھ لیا جائے تو مرد ہو یا عورت آدھا عالم بن جاتا ہے. ایسی اہم ترین کتاب ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب بچیاں رخصت ہوتی تھیں تو جہیز میں یہ کتاب رکھ کر دی جاتی تھی تاکہ یہ بچیاں جا کے اپنے مسائل حل کریں، دیکھ لیں. تو بہت آسان زبان میں اب تو تشریحات بھی اس کی آ گئی ہیں، تو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. خاص طور پر عورتوں کے سلسلے کے جو مسائل ہیں، بعض اوقات ہم بیان نہیں کر سکتے، مرد بیان نہیں کر سکتا، نہ بھائی بیان کر سکتا، نہ باپ بیان کر سکتا، ممکن ہے کسی بچی کی ماں ہی نہ ہو، تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو ان کو یہ کتاب دے دینی چاہیے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ انہیں دین کے مسائل معلوم ہو جائیں. اسی طرح سے جب آدمی کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، ہر آدمی کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو اسے چاہیے کہ نکاح کے موقع پر نکاح و طلاق کے مسائل سیکھے تاکہ آئندہ کی زندگی میں تلخیاں پیدا نہ ہوں. آپس میں رہن سہن کے طریقے کیا ہیں، بہت ساری کتابیں الحمدللہ بہت سے لوگوں کو فکر ہوتی ہے تو آ کے پوچھتے بھی ہیں کہ کون سی کتاب کا مطالعہ کریں. تو مختلف کتابیں ہیں اس سلسلے میں، ان کتابوں کو مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ایک تو یہ پتہ چلے کہ میاں بیوی آپس میں کس طریقے سے زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کریں، کون سی صورتیں اختیار کریں جس سے آپس کی محبتیں بڑھتی ہیں، اور کن چیزوں سے بچیں جن سے طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. یہ ساری باتیں آدمی سیکھے گا، پڑھے گا تو یہ سب باتیں آ جائیں گی، نہیں سیکھے گا تو کچھ بھی نہیں آئے گا، ساری زندگی ایسی گزر جاتی ہے. تو بہرحال شریعت نے یہ بتلایا کہ جب آدمی کا نکاح ہو جائے تو کوشش یہ کرے کہ کوئی صورت ایسی پیدا نہ ہو کہ طلاق کی نوبت آئے، کیونکہ بدترین چیز مباح چیزوں میں بدترین چیز اللہ کی نظر میں طلاق ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. لیکن پھر بھی بعض اوقات زندگی اتنی تلخ ہو جاتی ہے کہ طلاق دیے بغیر چارہ نہیں ہے، تو اب کیا کرے آدمی. شریعت اسلامیہ نے یہاں پر جو احکام ہمیں بتلائے ہیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آدمی کیا کرے، سب سے پہلے کام تو یہ کرے، فعزوہن، اس کو واضح نصیحت کرے، عورت کو سمجھائے، محبت پیار سے اونچ نیچ بتائے کہ دیکھو طلاق کے بڑے نقصانات ہیں. بعض اوقات بعض لڑکیاں خود مطالبے کرتی ہیں طلاق دو، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں، اور طلاق اتنی شدت کے ساتھ مطالبہ کرتی ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے. تو اول درجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے فعزوہن، ان کو واضح کیا جائے، ان کو نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے، اونچ نیچ سکھائی جائے، معاشرے کے اندر ایک متعلقہ عورت کی جو حیثیت ہے وہ بتلائی جائے، اللہ رسول کے سلسلے میں جو احکامات ہیں وہ سامنے رکھے جائیں. تو اگر کوئی شریف عورت ہوگی تو آپ کی بات مان کر ہی انشاءاللہ وہ باز آ جائے گی، لیکن اگر پھر بھی نہیں باز آتی، وَحْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَزَاجِعِ، بستر الگ کر لو، دوسری شکل یہ رہو اسی گھر میں، گھر چھوڑ کے مت جاؤ. بعض لوگ ناراض ہو کے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس سے اور نقصان پیدا ہوتا ہے. اسی گھر میں رہو، البتہ اپنا بستر الگ کر لو. اگر شریف عورت ہے تو اس کے لیے یہ بات بھی بڑی تازیانہ عبرت ہوگی کہ اس کا شوہر اس سے الگ ہے، دوسرے کمرے میں ہے، تو یہ بات بھی اس کے لیے شریف عورت کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے. تو اس لیے دوسری شکل یہ بتائی کہ وَحْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَزَاجِعِ، اور تیسری شکل یہ ہے کہ وَضْرِبُوْهُنَّ. بعض اوقات شرافت کی زبان کوئی نہیں سمجھتا، تو تھوڑی بہت مار پیٹ کی بھی اجازت شریعت نے دی ہے، لیکن مار پیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسی مار مارے کہ جس سے جسم پر ضرب پیدا ہو یا جسم پر نشان ابھر آئے، ایسی مار مقصود نہیں ہے، بلکہ بعض فقہا نے یہاں تک کہا کہ بس اصل مقصد یہ ہے کہ عورت کو یہ بات واضح اوپر واضح ہو جائے کہ یہ مار بھی سکتا ہے. بعض نے تو یہاں تک کہا کہ اس کا دوپٹہ لے کر اسی پہ بل دے کے دو چار وہی مار دے بس، اب اس دوپٹے سے کیا آدمی اس پر اثر پیدا ہوگا. لیکن اصل یہ بات ہے کہ یہ اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ایسا نہ ہو کہ آج تو اس نے صرف دوپٹہ اٹھایا ہے، کل جو ہے وہ لکڑی نہ اٹھا لے، تو صرف مقصود یہ. لیکن مارنے والے کچھ اچھے لوگ نہیں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، زندگی میں کبھی آپ نے کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا. تو اس لیے مارنا پیٹنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، البتہ اجازت دی ہے ایک حد تک شریعت نے. وَضْرِبُوْهُنَّ، تیسری شکل، کیونکہ بعض فطرتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ محبت اور پیار کی بات نہیں سمجھتی، وہ سختی کی زبان سمجھتی ہیں تھوڑی سی، تو سختی بطور تعدیب جائز، جیسے بچوں کو بھی مارنا پیٹنا جائز تو نہیں، لیکن ان کی اصلاح کے لیے اگر استاد یا ماں باپ تھوڑی بہت مار لیں تاکہ بچے کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، اور مقصود یہ ہے کہ بگڑنے سے بچ جائے، تو ایسی مار نہ صرف یہ کہ مطلوب ہے، ضروری بھی ہے. اور حدیث شریف میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ گھروں میں کوڑا لٹکا کر رکھو. آج کل بالکل ہی ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ پوچھئے ہی مت، یعنی کوڑا لٹکانے کا مطلب یہ ہے کہ پتہ چلے کہ ہاں بھائی لکڑی لٹکی ہوئی ہے، کوڑا لٹکا ہوا ہے، کسی وقت اس سے حجامت ہو سکتی ہے، تو تھوڑا سا یہ بھی ڈر اور خوف رہنا چاہیے. بالکل جو ہے وہ اس طرح سے ڈھیل دے دینا جس سے بگڑ جائے کوئی، چاہے وہ عورت بگڑے یا بچے بگڑے، یہ مناسب بات نہیں ہے. آج اسی ڈھیل پن کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا کہ اگر عورتیں جو چاہے کر رہی ہیں، کوئی روکنے والے ہی نہیں، نہ بڑے روکتے نہ کوئی اور روکتا، جس کی ذمہ داری ہے وہ بھی نہیں روکتا، تو بھائی محلے والے تو روکنے سے رہے. کسی کی گھر والی جو ہے وہ اگر بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہے پھر رہی ہے، یا بے حیائی اور فحاشی کے ساتھ جو ہے وہ سارے کام کر رہی ہے، تو محلے والے روکیں گے کیا اسے؟ گھر والوں کو چاہیے کہ روکیں، اس کو منع کریں کہ بھائی دیکھو اس طرح نہ کرو، ایسا کرو، اور کوئی تدبیر کوئی صورت ایسی اختیار کرے کہ جس سے وہ عورت راہ راست پر آ جائے. مقصود تو یہ ہے کہ ہم بھی دین پر صحیح طور پر چلیں، وہ بھی صحیح طور پر چلیں. بعض اوقات بیچاری خواتین کو معلوم ہی نہیں ہوتا، ہم جو کچھ سنتے ہیں ہمیں تو کچھ نہ کچھ مسائل کا علم ہوتا ہے، لیکن ہماری خواتین کو علم ہی نہیں ہوتا، انہیں کوئی جا کے بتاتا ہی نہیں، نہ ایسی مجلسوں میں ہم لے کر آتے کہ جہاں پر کچھ نہ کچھ اصلاح ہو جائے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں دین کے بارے میں بیچاریوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، نتیجہ یہ کہ وہ کسی بغض اور عداوت کی بنا پر نہیں کرتی، نہ واقفیت کی بنا پر اور جہالت کی بنا پر ایسا کام کر لیتی ہیں کہ جس سے زندگی اجیرن ہو جاتی. تو اس لیے انہیں بھی ہمیں دین، ہمیں چاہیے کہ دین کی باتیں انہیں سنائیں، سکھائیں جا کے، اور نہیں تو کم از کم چھوٹے چھوٹے سے کتاب سے باز آتے ہیں وہ اپنے گھروں میں لے جا کر رکھیں. میں نے دیکھا یہ عام طور پر ہمارے یہاں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر یہ لکھا ہوا ہو کہ بھئی ضعیف اوراق یہاں پر ڈال دیے جائیں. یہاں پر لوگ آتے ہیں کتابیں لا لا کے جو ہے وہ کیاریوں میں ڈال دیتے ہیں، اچھی خاصی دین کی کتابیں، بعض قرآن مجید بوسیدہ، ضعیف اوراق، منع بھی کیا اس کے باوجود کوئی اس گیٹ پر ڈال دیتا ہے، یہاں سے منع کرو اس گیٹ پر ڈال دیتا ہے، اور جو ہے وہ اس طرح سے پھینک کے چلے جاتے ہیں. یہی کام اگر کوئی غیر مسلم کرے تو علیہ باللہ اسے پکڑ کر وہ مار ماریں کہ جان سے جان نکال دیں اس کی. مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، ولی کو جو چاہیں نبی کر دکھائیں، اور ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے. تو ہمارے اوپر تو راستے کشادہ ہیں، جو چاہیں ہم کریں. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی بھی تربیت کریں، اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کریں. تو بہرحال ایک حکم یہ کہ وضربوہن، مار کی گنجائش. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر ان تین شکلوں کے بعد وہ تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب تمہیں بھی چاہیے کہ بے جا ہٹ درمی چھوڑ دو، بلا وجہ جو ہے اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو. اب جب انہوں نے اطاعت کر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے بھائی بات ہمیں سمجھ میں آ گئی، اب تم انہیں تانو تشنی مت دو. بعض لوگ عورتیں سیدھی بھی چل رہی ہیں تو انہیں تانا دے رہے ہیں، تیرا باپ ایسا ہے، تیرا بھائی ایسا ہے، تیرا فلاں ایسا ہے، تو بلا وجہ کی اس قسم کی باتیں اس سے کرتے ہیں، آخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بھی تیش میں آ جاتی ہے. تو اس لیے ایسی صورت اختیار مت کرو بھائی، کسی کے باپ کو، کسی کے بھائی کو بلا وجہ تان و تشنی کا نشانہ مت بناؤ. یہ بات بہت بعض اوقات ناقابل برداشت ہو جاتی ہے کہ عورت کو جو ہے اس کے باپ کا اور ماں کا تانا دیا جائے، الٹی سیدھی بات کی جائے، تو یہ مناسب نہیں. تان و تشنی سے بچو. فین تانکم فلا تبغوا علیہن سبیلا. اور آگے فرماتے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم یہ محسوس کرو کہ نباہ مشکل ہے، یعنی ساری صورتیں اختیار کر لی، اس کے باوجود گھر میں روزانہ لڑائی جھگڑا، صبح گھر سے نکلو تو لڑائی، گھر میں آؤ تو لڑائی، کھانا سامنے آیا تو لڑائی، اور مختلف ایسی شکلیں کہ انسان کی زندگی اجیرن ہو گئی، تو اب کیا ہے؟ ابھی بھی شریعت نے یہ نہیں کہا کہ طلاق دے دو، ہم تو اب تک دے چکے ہوتے، لیکن شریعت منع کرتی ہے کہ ایسا نہیں کرو. اب کیا کرو؟ فبعثوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، بڑوں کو بیچ میں ڈالو، خاندان کے بڑوں کو بیچ میں لاؤ، اور ایک حکم تمہاری طرف سے ہو، ایک حکم عورت کی طرف سے ہو، یعنی ان کا بھی ایک بڑا بیچ میں آئے، تمہارا بھی ایک بڑا بیچ میں آئے، اور آنے کے بعد سارا مسئلہ ان کے سامنے رکھو. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، ان یرید اصلاحاً، اگر یہ دونوں بڑے خاندان کے جن کو ہم نے حکم بنایا ہے، اگر یہ ارادہ کر لیں گے اصلاح کا، یعنی دونوں کے جذبات یہ ہوں گے کہ بھائی انشاءاللہ ہم نے صلح کرانی ہے، ہم نے اس رشتے کو باقی رکھنا ہے، ہم نے جو ہے گھر کو ٹوٹنے نہیں دینا، اگر وہ اس کا ارادہ کر لیں، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ بھی ان کے درمیان انہیں توفیق دے دے گا اس بات کی. تو دیکھیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اگر یہ دونوں حکم اس بات کا فیصلہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی ان کو اس بات کی توفیق دے دیں گے، یہ گھر بن جائے گا، بگڑے گا نہیں. ان اللہ کان علیمن خبیرا، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے خبیر بھی ہے. تو یہ دیکھیے اتنی ساری شکلیں ہیں، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس حکم کے بعد بھی، یعنی خاندان کے بڑے بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے، تو اب شریعت نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم ایک طلاق دے دو. کتنی طلاقیں دو؟ ایک طلاق. اور کب دو؟ پاکی کی حالت میں، یعنی عورت پر جو زمانہ پاکی کا، طہر کا زمانہ ہوتا ہے جس میں عورت کو حیض و نفاس نہ ہو، اس وقت ایک طلاق دے دو کہ میں نے تمہیں ایک طلاق دی. بس اب دیکھیے کتنی سہولت ہمیں شریعت نے دی ہے. اس طلاق کی مدت کیا ہے؟ یعنی اس کی عدت کی مدت ہے 3 حیض، اس عورت کے لیے جس کو حیض آتا ہے. لیکن بعض خواتین ایسی ہیں جو عمر کی زیادہ ہو گئیں، ان کے لیے 3 مہینے، 90 دن. تو 90 دن کے اندر اندر رجوع کا اختیار ہے، ہو سکتا ہے ایک طلاق دینے کے بعد عورت غلطی کی معافی مانگ لے کہ بھی مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، شوہر کو بھی احساس ہو جائے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، تو عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے. اور رجوع کرنا یہ ہے کہ بس اس سے بات چیت شروع کر دے، معاملات ٹھیک کر لے، رجوع ہو گیا. لیکن اگر رجوع نہیں کرنا چاہتا تو ٹھیک ہے، گزرنے دے. یہ عدت جب گزر جائے گی تو یہ طلاق خود بخود طلاق بائن ہو جائے گی. طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ختم ہو گیا، اب عورت آزاد ہے، جہاں جی چاہے نکاح کرے. تو دیکھیے کتنی سہولت ہے، کوئی تکلیف نہیں کسی کو بھی. اور اگر عورت اپنے گھر چلی گئی عدت گزرنے کے بعد، سال گزر گیا، دو سال گزر گئے، تین سال گزر گئے، عورت کو بھی احساس ہوا کہ میں نے خامخواہ میں لڑائی مول لی، شوہر بھی ابھی تک ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے گھر میں، اب دونوں کو افسوس ہو رہا ہے، تو اب اگر پھر سے کوشش ہو جائے نکاح کی تو نکاح ہو سکتا ہے. یہ ایک گولی مارنے کا نتیجہ ہے کہ جان بچ گئی، لیکن اگر تین گولیاں مار دی بھائی تو پھر تو ہمارا کیا قصور، پھر دین کا قصور تو نہیں. پھر آتے ہیں جی چھوٹے چھوٹے بچے، خیال کرو اس کا. دین کوئی مولوی کے باپ کا تھوڑی ہے کہ وہ مسئلہ نکال دے گا تمہارے لیے. مولوی کا کام، عالم کا کام تو صرف ایک ہے کہ شریعت کا حکم بتا دینا، بنا دینا نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں کوئی ہمارے لیے آسانی نکال دو کہیں نہ کہیں سے. اب کہاں سے نکالیں بھائی، شریعت ہمارے گھر کی تو ہے نہیں کہ اس کو جیسے چاہے ہم موڑ دیں، جو چاہے مسئلہ بیان کر دیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو احکام شریعت کے اللہ اور اس کے رسول نے بتلائے ہیں، ہمارا کام فقط اتنا ہے کہ ان کو بتا دیا جائے کہ بھئی یہ حکم ہے. ہم اپنی طرف سے بنا نہیں سکتے، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے دین کو تبدیل کرنے کا. تو شریعت نے تو آسانیاں رکھی تھیں، ہم نے مشکل اپنے لیے پیدا کر لی. غصے میں آئے، تین طلاقیں دھڑا دھڑ دے ڈالی، اور کچھ ملک کا قانون بھی ایسا ہی ہے ہمارا. ایوب خان کے زمانے کے جو قوانین چل رہے ہیں، آئلی قوانین، آج بھی ملک میں رائج ہیں. ضیاء الحق کے زمانے میں ان کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا گیا تھا، لیکن کسی نے میرے خیال کوشش ہی نہیں کی اس سلسلے میں کہ شریعت اسلامیہ کے مطابق قانون ہو جائیں. آج بھی اس اسلامی ملک میں، جسے اسلامی کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، یہ قانون رائج ہے کہ اگر تین طلاقیں بھی کوئی دے دے تو پھر بھی کونسلر صاحب اگر کہہ دیں کہ طلاق نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی. مصالحتی کمیٹی کو اطلاع دو پہلے تو جا کے، وہ کوشش کرے گا پہلے. کب؟ تین طلاقوں کے بعد، ایک کی بات نہیں کر رہا. اور ہمارے ہاں جو لکھنے والے ہیں، منشی منقع جتنے بھی ہیں، جو بھی بیٹھے ہوئے ادھر ادھر، ان سے جب بھی آپ اسٹامپ پیپر لکھوائیں اس سلسلے میں طلاق کے، وہ ہمیشہ تین طلاق کے لکھیں گے. ایک تو کبھی لکھتا ہی نہیں وہ، اس لیے اس بیچارے کو پتا ہی نہیں. وہ صرف قانون دیکھتا ہے کہ بھائی ملک کا قانون کیا ہے. ملک کا قانون شریعت کے مطابق ہونا کوئی ضروری تو ہے نہیں بھائی، ایک عرصے سے چل رہا ہے یہی قانون چل رہا ہے آج بھی. لیکن یاد رکھیے کہ شریعت سے متصادم ہے یہ قانون. تین طلاقیں جب دے دی تو واقع ہو گئی. بعض جاہل کہتے ہیں صاحب طلاق تو دی تھی لیکن اس وقت وہ حمل سے تھی. ارے بھائی اگر گولی حمل کے دوران مارو تو کیا مرے گی نہیں، دو جانے جائیں گی. تو اس لیے حمل کے دوران بھی اگر دے دے طلاق ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کی حقیقت تو حقیقت ہے ہی، اس کا مذاق بھی حقیقت ہے. بعض جاہل یہ کہتے ہیں کہ صاحب بھائی میرے سامنے ایک مسئلہ آیا کہ دبئی میں کوئی صاحب رہتے تھے، بیوی یہاں رہتی تھی، تو دبئی سے ان کے شوہر نے ان کے غالباً بھائی کو، یعنی بیوی کے بھائی کو، تین طلاقیں لکھ کر بھیج دی کہ بھائی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، وہ فارغ ہے بالکل. بیوی کہنے لگی نہیں ان سے کہو میرے پاس بھیجے، تمہارے پاس بھیجنے سے تھوڑی ہوتی ہے، مجھے ڈائریکٹ طلاق بھیجے میرے پاس. چنانچہ اس نے بیچارے نے کہا کہ اچھا بھائی اپنی بیوی کو طلاق بھیج دے ڈائریکٹ. اس نے تین اور طلاقیں لکھ کے بھیجی عورت کے پاس، جب وہ اس نے وصول ہی نہیں کی. ڈاکیا جب آیا کہا کہ میں وصول نہیں کرتی، کیا سمجھے؟ اور پھر کہا کہ یہ طلاق تو ہوئی نہیں، میں نے وصول ہی نہیں کی. تو یہ طرفہ تماشا ہے، دین کو بھی ہم نے مذاق بنا لیا ہے، اپنی خواہشات خواہش کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے عزیز بھائیو، طلاق ایسی چیز ہے، عورت کو پتہ چلے نہ چلے، کوئی گواہ ہو نہ ہو، تنہائی میں بیٹھ کر بھی اگر کوئی کہہ دے گا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ہو جائے گی۔ البتہ عورت کو جب پتہ ہی نہیں ہے تو بیچاری کو وہ گناہگار بھی نہیں ہوگی ساتھ رہنے میں، لیکن جب پتہ چل گیا کہ اس نے دے دی ہے، اب ایک لمحے بھی ساتھ نہ رہے، خاص طور پر تین طلاقوں کے بعد۔ تو اس لیے اس معاملے کے اندر بڑا خیال رکھنا چاہیے، طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ شریعت نے بامر مجبوری ایک نکلنے کا راستہ رکھا ہے۔ ایک اور مسئلہ سمجھ لیجیے، ہمارے یہاں خلا کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ خلا اصل میں طلاق ہی ہے، لیکن ہمارے یہاں جہالت کا چونکہ راج ہے، اس لیے خلا کس چیز کو کہتے ہیں یہ سمجھتا ہی نہیں کوئی، نہ سمجھنے کی کوشش کرتا۔ چنانچہ جس کا جی چاہے، یعنی جو عورت چاہتی ہے وہ جناب مقدمہ دائر کر دیتی ہے، دو چار چھ پیشیاں ہوتی ہیں، شوہر صاحب چاہتے ہیں کہ طلاق نہ دوں، لہذا وہ پیش نہیں ہوتے، پیش نہیں ہوتے، عدالت جو ہے وہ طلاق کا حکم دے دیتی ہے، اس کے طلاق ہو گئی، خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے، اس طرح سے بھی طلاق نہیں ہوتی، اس طرح سے بھی طلاق نہیں ہوتی۔ یا عورت اگر کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو نکاح کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلے نکاح سے نکلی ہی نہیں، شوہر نے طلاق ہی نہیں دی۔ ارے بھائی، خلا کی حقیقت تو فقط اتنی ہے کہ کوئی عورت اگر کسی مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس سے وہ تنگ ہے، وجہ چاہے جو بھی ہو، اور وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اب وہ شوہر کو یہ پیشکش کرتی ہے اور کرے کہ بھائی میں مثلا 2,00,000 روپے کی جو رقم ہے مہر کی وہ معاف کرتی ہوں، یا یہ کہ میں تمہیں 2,00,000 روپے دیتی ہوں اور تم اس کے بدلے مجھے طلاق دے دو، تو اس کے بدلے میں شوہر جو طلاق دے گا یہ خلا کہلاتا ہے، بس یہ حقیقت ہے۔ لیکن طلاق تو دینی پڑے گی، طلاق نہیں دے گا تو خلا صحیح نہیں ہوگا۔ البتہ بعض صورتیں ہیں، نان نفقے کی بنیاد پر اگر، یعنی شوہر کی ذمہ داری ہے نان نفقہ، وہ نہیں دیتا، کھانے پینے کو نہیں دیتا، تو اس بنیاد پر اگر کوئی ڈگری جاری کی گئی ہے، یعنی شوہر کو عدالت بلا رہی ہے بار بار اور نہیں آتا، تو اگر بنیاد یہ ہے تو پھر بھی اس صورت میں بھی جب خلا جاری ہو جائے، ڈگری جاری ہو جائے، تو دارالافتاء میں آ کر کسی نہ کسی مفتی کو وہ پوری صورت حال بتانی چاہیے، پھر جو وہ بتائیں اس کے مطابق عمل کریں۔ دین کا مسئلہ کوئی ڈاکٹر تو نہیں بتائے گا بھائی، نہ دین کا مسئلہ جو ہے وہ انجینئر اور وکیل بتائے گا، دین کا مسئلہ تو ایک عالم دین ہی بتا سکتا ہے، اور عالم بھی جو ہے وہ عالم آن لائن والا نہیں ہونا چاہیے، بس یہ بات یاد رکھیے، وہ ظالم آن لائن ہے، وہاں مسائل، ابھی اخبار میں نے چند دن پہلے پڑھا، کوئی صاحب جو عالم لائن میں آتے ہیں، مجھے تو معلوم نہیں ہے، لیکن پتہ چلا وہ جاتے وقت جب انہوں نے وزارت چھوڑی تو کتابیں بھی لے گئے حکومت کی، جہاں دیانت داری کا یہ حال ہو کہ جو نایاب کتابیں، کل پرسوں کے اخبار میں تھا، دور مت جائیے، کہ اپنے ساتھ بعض اہم اور نایاب کتابیں وہ لے گئے، تو کتاب کی چوری کیا چوری نہیں ہوتی؟ وہ بھی چوری ہے۔ تو دیانت اور امانت کا جب معاملہ یہ ہو تو وہ کیا کسی کا کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ اور عام طور پر آنے والے بھی وہاں پر بس ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اصل میں اس وقت تو پورا میڈیا کوشش کر رہا ہے کہ دین کو الٹا سیدھا آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ مقصود ہے دین کو بدنام کرنا، اور یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے۔ اتفاق سے ایک دفعہ میں سعودی عرب گیا تو وہاں پر بھی ایک پروگرام اسی طرح سے آ رہا تھا، اور انہوں نے وہاں پر جو ہے ایک سنی عالم دین بلایا ہوا تھا، ایک شیعہ بلایا ہوا تھا، اور دونوں عرب تھے، اور ان کے درمیان جو مکالمات آپس میں ہو رہے تھے، اور اس بنیاد پر جو پوری قوم عرب دیکھ رہی تھی، تو اس سے جو کچھ وہ ذہنوں کے اندر محسوس کر رہے ہوں گے، بہرحال مجھے تو کچھ اچھا نہیں لگا، بہت ہی یعنی بری حرکت، جس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا، اور جو کچھ ہمیں دین تو کم از کم یہ نہیں سکھاتا۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اصلاح کبھی ٹی وی سے نہیں ہو سکتی، ٹی وی سے ٹی بی تو لگ سکتی ہے، جسم کو ٹی بی تو لگ سکتی ہے، لیکن ٹی وی سے اصلاح نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی نائک آئے، چاہے کوئی میجر آئے، چاہے کوئی اور آئے، اصلاح کا عمل وہاں سے نہیں ہوگا. اگر اصلاح ہو رہی ہوتی تو گھر گھر آج دینداری ہوتی، بجائے گانے بجانے کی آوازوں کے قرآن مجید کی تلاوت سنائی دے رہی ہوتی، سارے لوگ صبح صبح نماز کے لیے اٹھ کر آ رہے ہوتے جس طرح آج مسجد الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر سارے آئیں تو یہ مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں. اگر ہر مسجد میں تمام لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں، یہ جتنی مسجدیں ہیں یقین کیجئے بالکل چھوٹی ہو جائیں. لوگ زیادہ ہیں، مسجدیں چھوٹی ہیں ان کے مقابلے میں. تو اگر اصلاح کا عمل وہاں سے ہو رہا ہوتا تو آج تک کب کی اصلاح ہو چکی ہوتی. اس لیے وہ طلاق کے مسائل بھی الٹے سیدھے بیان کرتے ہیں اور دیگر احکام بھی الٹے سیدھے بیان کرتے ہیں، تو لوگوں کے ذہن بناتے ہیں وہ غلط طریقے پر. تو اس لیے میرے عزیز بھائی، جو بھی مسائل، اگر دیکھیے بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عورت بیچاری مجبور ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ شوہر اس کا چھوڑ دے. اب لازمی بات ہے کہ کوئی راستہ تو شریعت نے رکھا ہے نا، اس کا ایسا نہیں ہے کہ راستہ نہیں ہے. اس کے لیے پھر علماء سے مشورہ کریں. پھر یہ صورت نہیں ہے کہ خلا کی ڈگری جو ہے وہ دائر کر دی عدالت میں، یہ شکل نہیں، اس سے وہ نہیں نکلے گی. اس کے لیے پھر اور شکلیں ہیں، تنسیخ نکاح ہے، دیگر معاملات ہیں. اس کے لیے پھر علماء سے رجوع کریں اور ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ مسائل ہیں اور یہ صورت ہے، بتائیے ہم اس آدمی سے کیسے جان چھڑائیں. بعض مرد بڑے ظالم ہوتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بے انتہا ظلم کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، اور نہ نفقے کی بھی تنگی ہوتی ہے اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں. لیکن سارے ہی مرد ایسے نہیں ہوتے، بعض عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں، مرد مار جن کو کہا جا سکتا ہے. بےچارہ مرد جو ہے نا اس میں وہ چوزا بنا رہتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، مرد کے نام کی تو تہمت ہوتی ہے اس پر. تو بعض ایسے ہوتے ہیں بےچارے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے. ہمارا معاشرہ پورا کا پورا اس وقت جو ہے وہ دین سے دور ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم سمجھ لیجئے کہ جو ثمرات ہمیں ملنے چاہیے وہ حاصل نہیں ہو رہے. جو لوگ ہمارے بڑے بن کر بیٹھے ہیں، آج آپ دیکھ لیجئے کسی کے کان پر جو نہیں رینگ رہی. آپ چیختے رہیں، چلاتے رہیں، چاہے مہنگائی کے خلاف چلائیں، چاہے کوئی اور کسی کام کے خلاف، لیکن جب بڑے ہی جو ہے وہ غلط طریقے سے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، جوڑ توڑ میں لگے رہیں، تو پھر عوام کا کیا حال ہو. یعنی اب ہر معاملہ جائز، جو ناجائز کام ہے وہ بھی جائز، اور ہمیں کہیں کہ بھئی آپ تم سیدھے سیدھے رستے پر چلو تو کوئی کیسے چلے گا. لیکن یہ بھی ایک عذاب ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے چھوڑ دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے. اللہ رب العزت پھر اوپر سے بھی عذاب بھیجتے ہیں، نیچے سے بھی عذاب بھیجتے ہیں، آپس کے بھی ایک دوسرے کی تفرقے بازیاں ہوتی ہیں، یہ سب عذاب کی شکلیں. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ تم پر عذاب بھیجے اوپر سے. اوپر سے عذاب بھیجنے کی شکل ایک تو یہ ہے کہ پتھروں کی بارش ہو جائے، بارش آ جائے، بجلی گر جائے، یہ سب عذاب کی شکلیں. اور ایک شکل یہ بھی ہے کہ بڑے ہماری بات نہ سنیں، حکمران ہماری باتوں پر کان نہ دھریں، انصاف مہیا نہ کریں، ظلم کا دور دورہ ہو، یہ بھی ایک عذاب. یا پھر نیچے سے عذاب آئے. اب نیچے سے عذاب کیا ہے؟ زمین پھٹ جائے، آدمی اس میں غرق ہو جائے، زلزلہ آ جائے، آدمی اس میں غرق ہو جائے، یا اسی طریقے سے پانی ابلنا شروع ہو جائے. وفارت تنور، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جب عذاب ہوا تھا تو اسی طرح سے تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا تھا، اور پھر پوری دنیا میں پانی پانی ہو گیا. اور ایک عذاب یہ بھی ہے کہ ہمارے چھوٹے ہماری باتیں نہ مانیں، 14-14 15-15 سال کے لڑکے جو ہے وہ ہم پر روب جمائیں، ہماری بات نہ سنیں، ان سے ہمیں خوف محسوس ہو، یہ سب عذاب کی شکلیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے جرائم کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین سیکھنے کی، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک کے انوارات و برکات ہمیں عطا فرما. اے اللہ ایک ایک لمحے کو یا اللہ لمحے کی سعادتیں ہمیں عطا فرما، ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں شب قدر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شب قدر کی رات عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے مقبول اور نیک بندوں میں شمار فرما، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، دین پر عمل، دین کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کو باہم شیر و شکر فرما، متحد اور متفق فرما، افتراق اور انتشار سے بچا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو اے اللہ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما. بعض حضرات اپنی بچیوں کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اپنے فضل و کرم سے جوڑ کے رشتے عطا فرما، عافیت کے معاملے فرما. اور جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں، اے اللہ انہیں، اے اللہ اپنے سسرال کی خوشیاں عطا فرما، آپس کی محبتیں عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.